لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ جل شانہ کا فضل ہے، کرم ہے اور ان کا بڑا انعام ہے کہ ہمیں شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان بھی آسانی کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے. جب رجب اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان شریف تک ہمیں پہنچا دیجیے. حدیث شریف میں دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک ہم عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، یعنی ماہ رمضان بھی ہم کو بعافیت نصیب فرما. اور جب رمضان شریف کا مہینہ بالکل قریب آ جاتا تو اس وقت آپ قرآن شریف کی آیت کی طرح یہ دعا گھر والوں کو بھی سکھاتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی بتاتے تھے کہ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، وسلم رمضان لنا، اور رمضان شریف کو ہمارے لیے سلامت رکھیے، وسلم ہولی متقبلہ، اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے. کیسی جامع اور اہم دعا ہے. اے اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور میرے لیے رمضان شریف کو مقبول بنا کر سلامت رکھیے. اس لیے کہ رمضان شریف قبول ہو جائے، یعنی رمضان شریف میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ قبول ہو جائیں، نمازیں قبول ہو جائیں، روزے قبول ہو جائیں، تلاوت قبول ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، توبہ قبول ہو جائے، استغفار قبول ہو جائے، صبح شام کی تسبیحات قبول ہو جائیں، افطاری قبول ہو جائے، سحری قبول ہو جائے، رات کو جاگنا قبول ہو جائے، دن کا روزہ قبول ہو جائے، تو بس بیڑا پار ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ رمضان شریف آیا اور اپنی مغفرت کی بہاریں لایا، رحمتوں کی گھٹائیں لایا، اور رات دن اللہ کے بندوں پر ان کی بارش ہوئی اور وہ بخشے گئے، دونوں سوالات کر دیے گئے، جنت سے گئے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے اور پوری ان سب چیزوں سے محروم رہ گیا، تو کتنا بڑا محروم ہے. اس لیے ایک جملہ دعا میں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور رمضان کو میرے لیے مقبول بنا کے سلامت رکھ، کہ رمضان شریف نصیب ہوں تو مقبولیت کے ساتھ نصیب ہوں، قبولیت کے ساتھ نصیب ہوں. تو رمضان شعبان کا مہینہ نصیب ہو جانا بس گویا رمضان شریف نصیب ہونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی عمروں میں، صحت میں، عافیت میں، سلامتی میں ایسی برکت عطا فرمائے اور اتنا اضافہ فرمائے کہ ہم کو رمضان شریف پورا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اور سہولت و آسانی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ نصیب ہو جائے. یہ دعا کرنی چاہیے. اور رمضان شریف کے مہینے سے پہلے اللہ پاک نے شعبان کا مہینہ رکھا ہے. اس مہینے میں ایک شب ہے جو بڑی بابرکت اور مبارک رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات کہلاتی ہے. ایک حدیث میں کہ شب قدر کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت والی رات شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15 تاریخ کی رات شب قدر کے بعد باقی تمام راتوں میں سب سے افضل رات. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سال کی 5 راتیں عبادت کے ذریعے زندہ رکھی، یعنی ان راتوں کے اندر وہ جاگا اور جاگ کر اس نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کے کلام کی تلاوت کی، اس کی بارگاہ میں توبۃ اللہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، گر گرایا، دعائیں کی، اس طرح اس نے ان راتوں کو جاگ کر گزارا. یہ جاگ کر گزارنا، ان راتوں کو زندہ رکھنا ہے. تو جس شخص نے سال کی 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ان میں 8 ذوالحجہ کی رات، جس کو لیلۃ التربیہ کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کی رات، جس کو شب عرفہ کہتے ہیں، لیلۃ عرفہ کہتے ہیں، اور 10 ذوالحجہ کی رات، جس کو بقرعید کی رات کہتے ہیں، اور 4 عید الفطر کی رات، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور 5 15 شعبان کی رات. اس میں شب قدر کا ذکر نہیں ہے، وہ دوسری روایتوں میں. تو 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان راتوں کو جاگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور انشاءاللہ جنت میں داخل فرما دیں گے. شب برات کو تو سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ مبارک رات ہے اور اس میں عبادت کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. لیکن عید کی رات کو عام طور پر لوگ عبادت کی رات نہیں سمجھتے، بلکہ عید کی رات سمجھ کر خوشی کی رات سمجھتے ہیں. اور خوشی کی رات سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گناہوں میں گزارنا یہ جائز نہیں ہے. یہ بلا وجہ بازاروں میں گھوم کر ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے. بس گناہوں سے بچے, اور افضل یہ ہے کہ عبادت میں گزاریں, ورنہ کم از کم یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے حرام کر, تاکہ کم از کم گناہوں سے بچ جائے, اور تھوڑی بہت عبادت کر لے تو اور بھی بہتر ہے, زیادہ عبادت کرے تو اور زیادہ بہتر ہے. اور 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی رات تو حج میں اکثر حاجی جانتے ہیں کہ یہ اہم راتیں ہیں, لیکن ویسے بھی ساری دنیا میں جہاں بھی یہ راتیں آئیں, حج ہو یا نہ ہو, مبارک راتیں. ان راتوں میں جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے, لیکن ان سب راتوں میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے. جس طرح نفل عبادت عام دنوں میں ہم کرتے ہیں, اسی طرح ان راتوں کے اندر بھی ہے. ہاں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرے, زیادہ توجہ کے ساتھ کرے, ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزارے, تاکہ ان کی جو یہ فضیلت ہے وہ حاصل ہو سکے, جو بڑی اہم اور بڑی ہمارے لیے ضروری ہے. تو ان 5 راتوں میں ایک شب برات بھی ہے, شعبان کی 15ویں رات بھی ہے, اور یہ رات اب آنے والی ہے انشاءاللہ. آئندہ اتوار کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس رات کے بارے میں دوسری حدیثوں میں اور بھی کافی تفصیلات ہیں, ان کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ فضیلت تازہ ہو جائیں, ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دوبارہ معلوم ہو جائیں, تاکہ پھر ہم ان کے مطابق عمل کر سکیں. ایک فضیلت تو اس شعبان کی 15ویں رات کی یہ ہے کہ اس رات میں تمام اہم اہم امور کے اور کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کی تفصیل ہے, اور دوسری روایتوں میں اور زیادہ اس کی تشریح ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, تم جانتے ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس رات میں ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے, اور ہر اس آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال مرنے والا ہے. اور اس رات میں بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے آسمانوں پر پیش کیے جاتے ہیں, آسمانوں پر لے جائے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. اور اس رات میں آسمان سے بندوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں, اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہی بات ہے نا کہ کسی شخص کی بھی بخشش اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہوگی. اب ہاں, اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہوگی, یعنی کوشش تنہا اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے. نیک اعمال جنت میں جانے کا ذریعہ ضرور ہے, لیکن تنہا اعمال صالحہ بندے کے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں. جنت میں جائے گا تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر جائے گا, جس پر اللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا، رحم ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے نیک اعمال کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ غضب متوجہ ہوتا ہے گناہوں کرنے سے. اس لیے ہر مومن مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کرے، تاکہ اللہ کے غضب سے بچے، اللہ کے غصے سے بچے، اللہ کی ناراضگی سے بچے، اور اللہ کی رحمت کے کھینچنے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کر اور اللہ کی رحمت کے صدقے جنت میں جا سکے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے یہ کہا، یہ بات بھی ہے نا کہ حضور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھے اور فرمایا کہ ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ پاک اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے. جنت تو اللہ کی رحمت سے ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس رات میں بڑے اہم اہم فیصلے ہوتے ہیں، جس کی تشریح دوسرے احادیث میں بھی ہے اور علماء کرام نے فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے اندر جو کچھ آئندہ سال تک کے لیے ہونا لکھا ہے کہ آئندہ سال کون پیدا ہوگا، کس کی وفات ہوگی، کون سا واقعہ رونما ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، کون حج کرے گا، کون عمرہ کرے گا اور کون نہیں کرے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، ملے گی یا نہیں ملے گی، یا زیادہ ملے گی یا کم ملے گی، کون صحت مند ہوگا، کون بیمار ہوگا، اور کون سا بیمار صحت یاب ہو جائے گا، اور کون سا بیمار وفات پا جائے گا، اور کون سا صحت مند بیمار ہو جائے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی نہیں ہوگی، کون حج کرنے جائے گا، کون حج کرنے جائے گا، سارے امور پہلے سے لوح محفوظ میں اللہ پاک نے لکھے ہوئے ہیں. سال کے واسطے اللہ تعالیٰ وہاں سے لکھوا کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب تم جاؤ اور ایک سال کے لیے ان تمام امور کو جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کرو اور اپنے اپنے وقت پر انجام دو. لہذا وہ فرشتوں کے وہ تمام امور حوالے کیے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تم فلاں کام انجام دو، تم فلاں کام انجام دو، اپنے اپنے وقت پر جا کر کے وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی کے بارے میں ایک قصہ یاد آیا میں، جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے. ایک مرتبہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، دونوں کی راستے میں ملاقات ہوئی. ہر ایک نے دوسرے سے پوچھا، بھائی تمہاری کیا ڈیوٹی مقرر ہوئی ہے، تمہیں کون سا کام سپرد کیا گیا ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ میری ڈیوٹی ایک مسلمان کے اوپر لگی ہے، ایک مسلمان ہے جس کا انتقال ہونے والا ہے، سر میں اس کے بہت زیادہ خشکی ہے، وہ اپنے سر میں روغن زیتون کی مالش کروانا چاہتا ہے اور روغن زیتون اس کے گھر کے اندر الماری میں بوتل میں بھرا ہوا رکھا ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں جاؤں اور بوتل الماری سے نکال کے زمین کے اوپر ماروں تاکہ سارا تیل مٹی میں مل جائے اور وہ مالش نہ کروانے پائے، بغیر مالش کروائے دنیا سے اس کا انتقال ہو جائے. اب اس نے دوسرے سے پوچھا، تمہاری کیا ڈیوٹی، تمہارے کیا کام سپرد ہوا ہے؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی ایک کافر کے اوپر لگائی گئی ہے، اس کا بھی انتقال کا وقت قریب ہے اور اس کو مچھلی کباب کھانے کا بڑا جی چاہ رہا ہے، مچھلی شہر میں نہیں ہے اور شہر کے قریب جو دریا ہے اس میں بھی نہیں ہے، تو مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سمندر سے مچھلیاں کھینچ کر کے اس دریا میں لاؤں، پھر اس دریا سے اس گاؤں کے کنارے پر لاؤں، اور پھر اس کنارے پر اس آدمی کافر کا کوئی بیٹا بھائی اس کی خواہش دیکھ کر کے لینے کے لیے آئے گا تو کنارے پر اس کو دو چار مچھلیاں مل جائیں گی، وہ لے جائے گا اور لے جا کر کے مچھلی کباب بنا کر کافر کو کھلائے گا، جب کھائے گا تب اس کا انتقال ہوگا. میری ڈیوٹی ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو منہ تکنے لگے, یا اللہ تیری قدرت تیری حکمت, مسلمان جو تیل کی مالش کے لیے بے چین ہے اور وہ اپنے سر کے اندر تیل کی مالش کروانا چاہتا ہے اور تیل گھر میں موجود بھی ہے, تب بھی حکم یہ ہے کہ نہیں وہ جا کر کے مٹی میں ملا دو تاکہ وہ تیل کی مالش نہ کروائے اور بغیر مالش کروائے اسی تکلیف میں دنیا سے چلا جائے. تو اس کی تو آرزو خون کیا جا رہا ہے, اور دوسرا کافر ہے جو اللہ کا نافرمان ہے اور پرلے درجے کا نافرمان ہے, اس کی مچھلی کباب کھانے خواہش کو اسپیشل طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے کہ گھر میں مچھلی نہیں ہے, مارکیٹ میں مچھلی نہیں ہے, شہر کے سمندریا میں مچھلی نہیں ہے, تو سمندر سے کھینچ کر بھیجی جا رہی ہے. یا اللہ تیری قدرت ہے, میں بس جو حکم ملا پہلے پورا کرو. دونوں گیا جانا, دونوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. کافر مچھلی کباب کھا کے دنیا سے گیا, مسلمان روغن زیتون کی مالش کو ترستا ہوا چلا گیا. اب ان دونوں نے اپنے اپنے اپنا اپنا کام انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جو آپ نے حکم دیا تھا ہم نے انجام دے دیا, جو آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی ہم نے پوری کر دی, اور آپ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. مگر ہم حیران ہیں کہ مسلمان کی آرزو خون کر دیا گیا اور کافر کی تمنا پوری کر دی گئی. ظاہر میں تو معاملہ اس کا الٹ ہونا چاہیے تھا کہ کافر تو کافر ہے, اس کی آرزو کیا پورا کرنا, اور مسلمان تو آپ کا نام لیوا اور آپ پر اپنی جان فدا کرنے والا ہے, لہذا اس کی آرزو پوری ہونی چاہیے. لیکن اس کی آرزو خون ہو رہا ہے اور کافر کی آرزو پوری کی جا رہی ہے. یا اللہ آپ حکیم ہیں, جو کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں, اگر آپ اپنی حکمت ظاہر فرما دیں تو ہمارے لیے مزید باعث اطمینان ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اور وہ یہ کہ یہ جو مسلمان تھا جو اپنے سر میں روغن زیتون کی مالش کروانا چاہتا تھا, ہمارے یہاں جنت میں اسے ایک درجہ مقرر تھا جہاں اس کو اپنے اعمال کے اعمال صالحہ کے ذریعے پہنچنا تھا, لیکن یہ اپنی زندگی میں اتنے نیک اعمال نہیں کر سکا کہ وہاں پہنچ سکتا, اور وہ مقرر ہے اس کا وہ جگہ, اس کا وہ مرتبہ اور درجہ ہمارے یہاں مقرر تھا, وہ پہنچنا تھا اس کو وہاں پر. جب یہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اور اپنے اختیاری اعمال صالحہ کے ذریعے اس مقام تک نہ پہنچ سکا تو ہم نے اس کی ایک آرزو کا خون کیا جس پر اس نے صبر کیا, اور صبر پر اس کو اتنا اجر ملا کہ اس مقام پہ فائز ہو گیا. اس لیے ہم نے اس کے آرزو کو پورا نہیں ہونے دیا کہ یہ صبر کرے, اور صبر کرنے والے کا اجر قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے. تو جب اس کے سر میں مالش نہ ہوئی اور اللہ کی رضا میں اس نے صبر کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اجر دیا کہ اس سے وہ اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں اس کو مرنے سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا. اس لیے اس کی آرزو کا خون کیا ہم نے. ظاہر میں تو خون ہو رہا ہے, حقیقت میں پھول ہو رہا ہے کہ کہاں اللہ نے کہاں پہنچا دیا اس کو, جہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ نے وہاں پہنچا دیا اس کو. اور فرمایا کہ کافر تو کافر ہے, آخرت میں تو اسے کوئی بدلہ نہیں ہے, لیکن ہم کسی کافر کے بھی نیک کام کا بدلہ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہے ہمیں نہیں مانتا ہے تو اس کے اچھے کام کا ہم اس کو بدلہ نہ دیں, ایسا نہیں. کافر کو بھی ہم اس کے اچھے کام کا صلہ دیتے ہیں, اس کا بدلہ دیتے ہیں, لیکن دنیا ہی میں دیتے ہیں, آخرت میں ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں رکھا. آخرت تو بس میرے ماننے والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہے. ہم عالم فی الآخرت من خلاق, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. تو اس کافر نے کوئی اچھا کام کیا ہوا تھا اور اس اچھے کام کا بدلہ ہمارے ذمے ادا کرنا لازم تھا. ادھر اس کا انتقال بہت قریب آ گیا, تو چونکہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے لہذا ہم نے دنیا ہی میں اس کے مچھلی کباب کھانے کی خواہش کی شکل میں اس کے اس اچھے کام کا بدلہ ادا کر دیا. اب اگر وہ آخرت میں آئے گا تو یوں نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں فلانا اچھا کام کیا تھا مجھے تو اس کا بدلہ ملا نہیں, آپ دے دیجیے. اس نے جو اچھا کام کیا تھا اس کا بدلہ بھی ہم نے دنیا ہی میں دے دیا, وہ کام بھی دنیا میں کیا تھا بدلہ بھی ہم نے دنیا ہی میں اس کو دے دیا. اب اس کا کوئی حق ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم آخرت میں اس کو دیں, اس لیے اس کی آرزو پوری کر دیں. اس طرح فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. تو اس رات میں آئندہ سال جو جو بھی اہم اہم کام ہونے ہیں اور چھوٹے بڑے کام انجام پانے ہیں, اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کاموں کے انجام دینے کے لیے ان کاموں کی لسٹ اور فہرست فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ اس رات میں اہم اہم کام اس طریقے سے ہوتے ہیں, یعنی جو کام ہونے ہیں وہ لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں. دوسری طرف باقاعدہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, جس کا خلاصہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کے 15ویں رات ہو تو تم اس کو جا کر اللہ کی یاد میں گزارو, اور جب یہ رات گزر جائے تو 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو, اور اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ جس کی ہم مغفرت کر دیں, کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ ہم اس کی مغفرت فرما دیں, کوئی صحت مانگنے والا ہے کہ اس کو صحت دے دیں, کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت کو دور فرما دیں, کوئی بیمار ہے کہ اس کو صحت عطا فرما دیں, اللہ قضا اللہ قضا, اس طرح کے اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتے رہتے. یہ اعلانات روزانہ بھی ہوتے ہیں. ہر رات کے آخری تہائی حصے میں, یعنی ساری رات کے تین حصے کریں, پہلے حصہ تو وہ جس میں ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, دوسرا حصہ ہوتا ہے جو 12 بجے کے آگے پیچھے ہوتا ہے, اور تیسرا حصہ ہوتا ہے جو رات کا آخری 1/3 حصہ ہوتا ہے. اس آخری تہائی حصے میں روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خصوصی نظر عنایت فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی روزی مانگنے والا ہو تو اس کو روزی دے دیں, کوئی صحت مانگنے والا ہو اس کو صحت دے دیں, کوئی عافیت مانگنے والا ہو اس کو عافیت دے دیں, کوئی مغفرت مانگنے والا ہو اس کی مغفرت کر دیں, کوئی بخشش چاہنے والا ہو تو اس کی بخشش کر دیں, اس طرح کے اعلانات. لیکن ان 5 راتوں میں یا شب قدر یا شب برات میں شروع رات سے یہ اعلانات ہوتے ہیں من جانب اللہ, سارے رات یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں. سرکاری اعلان ہو رہا ہے جس کے اندر ساری ہماری حاجتیں آ گئی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ایک طرف تو جو کچھ دوہے محفوظ میں لکھا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے انجام دینے کے لیے, دوسری طرف اعلان کیا جا رہا ہے کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو ہم دے رہے ہیں, اگر بیمار ہو صحت چاہ تو صحت مانگ لو صحت دے دیں گے, روزی نہیں ہے روزی مانگتے ہو تو روزی مل جائے گی, بخشش چاہیے تو بخشش مل جائے گی, جنت مانگو گے جنت مل جائے گی, دوزخ سے پناہ مانگو گے دوزخ سے پناہ مل جائے گی, دنیا اور آخرت کی جو حاجتیں بھی مانگو گے اس رات میں ان کے دینے کا اعلان ہو رہا ہے سرکاری طور پر. ساری رات مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک یہ ہر وقت یہ اعلان ساری رات ہوتا رہتا ہے. لہذا آدمی یہ بھی دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما, اس لیے کہ بہترین عمر وہ ہے کہ جو لمبی ہو اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہو, حسن اخلاق کے ساتھ اگر لمبی عمر ہو تو وہ مبارک عمر ہے. تو آدمی اپنی عمر کے اندرازے کی بھی دعا کر سکتا ہے, اپنی اپنی اولاد کی عمر میں برکت کی دعا کر سکتا ہے, اور اگر صحت ہے تو صحت میں برکت کی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ آپ کا فضل ہے کہ صحت دی، اس میں برکت عطا فرما، اس میں اضافہ فرما، مرض دم تک اسے قائم فرما. اور بیمار ہے تو اپنی صحت کی دعا کر سکتا ہے. جو بے اولاد ہے وہ اولاد کی دعا مانگ سکتا ہے. جو صاحب اولاد ہے وہ اولاد کے نیک ہونے کی دعا کر سکتا ہے. جو صاحب روزگار ہے وہ روزگار میں مزید برکت کی دعا مانگ سکتا ہے. جو بے روزگار ہے وہ روزگار کی دعا مانگ سکتا ہے. جس کی کوئی ملازمت نہیں ہے وہ ملازمت کی دعا کر سکتا ہے. جس کو اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کی فکر ہے وہ رشتوں کی دعائیں کر سکتا ہے. جس کے حج کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ حج کی دعا کر سکتا ہے. بس دنیا اور آخرت کی جتنی حاجتیں ہیں بندہ تو محتاج ہی محتاج ہے. لیکن اس رات میں مغرب سے لے کر کے صبح ساجد تک اعلانات ہو رہے ہیں، جو مانگوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گا. بس مانگنے کی، جو مانگنے میں دعائے قبولیت کی شرائط پوری ہوں. اور شرائط یہ کہ ایک تو آدمی کا کھانا پینا حلال ہو، بس اہم شرط یہ ہے. کھانا پینا انسان کا، کھانا پینا پہننا یہ حلال ہو. اس کے بعد دل سے دعا مانگے، یقین کے ساتھ دعا مانگے، دعا قبول ہو. شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، درمیان میں حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد درمیان میں بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنی حاجت میں مانگ کر آئے، پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھیں. تو کھانا پینا پہننا حلال کا ہو، یقین کے ساتھ دعا ہو اور دل سے دعا ہو، تو بھائی ایسی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جہاں کہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے کسی نہ کسی وجہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی. ارے کھانا پینا پہننا حلال نہیں ہے، یا دل سے دعا نہیں ہے، طوطے کی طرح دعا پڑھ رہا ہے. یاد رکھو، ذکر تو طوطے کی طرح پڑھنا بھی مفید ہے، تلاوت بھی طوطے کی طرح اگر بغیر سمجھے صحیح پڑھے تو اس کا ثواب ہے. لیکن دعا قبول ہونے کے لیے دل کی توجہ ضروری ہے. اگر دل توجہ نہیں ہوگی، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، اور زبان سے دماغ توتے کی طرح دعائیں نکل رہی ہیں، تو دعا قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح اپنی دعائیں قبولیت کا یقین ہو، یعنی یقین رکھے کہ میں نے جو دعا مانگی بس مجھے قبول ہو گئی. بس یہ نہیں کہ اللہ یا اللہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے نہیں کریں گے. وہ پہلے تیرے دل میں تذبذب ہے، تو تذبذب کے ساتھ تو کسی بندے سے بھی مانگے تو وہ بھی نہیں دے گا. کسی آدمی سے جا کر کوئی سوال کرے کہ بھائی تم اگر معلوم نہیں تم دو گے نہیں دو گے، کچھ دینا چاہو تو دے دو. دفاع مانگنا آتا نہیں ہے، مانگنے کے لیے آئیے. جو چپک جاتا ہے تو لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یقین کے ساتھ دعا مانگے تو معلوم نہیں ہوتا. ایک عجیب دعا قبولیت کا ایک عجیب قصہ یاد آیا. یہ حکایت نزہت البساطین کے اندر ہے یہ، اور یہ نزہت البساطین بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں حضرت امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری پیاری سلف صالحین کی اور اولیاء اللہ کی حکایتیں لکھی ہیں. اصل کتاب عربی میں روضۃ الریاحین اس کا نام ہے، روض الریاحین اس کا نام ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا عاشق رائے میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام انہوں نے رکھا نزہت البساطین. اردو بازار میں یہ کتاب عام ملتی. اس کتاب میں بڑے بڑے بزرگوں کی عجیب عجیب حکایتیں ہیں، اور حکایتیں پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے، نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور سب گھر والوں کو بیٹھ کر روزانہ اس میں سے دو چار حکایتیں پڑھنی چاہیے. اس میں یہ حکایت ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، کہ ایک آقا تھا جو تاجر تھا، اور روزانہ اس کا یہ معمول تھا کہ رات کو وہ اور اس کے یار دوست اس گھر پہ جمع ہوتے تھے، اور عمدہ عمدہ کھانے پکتے تھے، اور پھر وہ کھانا کھاتے تھے. شراب کا بھی دور چلتا تھا، رات گئے عیش و عشرت میں گزرتی تھی، اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے. ایک دن معمول کے مطابق وہ تاجر اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ جمع تھا، کھانا تیار ہونے میں دیر تھی. اس نے سوچا کہ ابھی کھانا پکنے میں دیر ہے، چلو کچھ بادام پستہ مارکیٹ سے منگوا لیتے ہیں، تھوڑا بہت یہ کھائیں گے، اتنا کھانا تیار ہو جائے گا. تو اس نے اپنے غلام کو چار درہم دیے اور کہا کہ لو اور جاؤ جلدی سے مارکیٹ سے باٹا پستہ لے آؤ تاکہ اتنے یہ کھائیں بعد میں کھانا جب پک جائے گا وہ کھا لیں گے. اب یہ غلام اپنے آقا سے چار درہم لے کر کے مارکیٹ کی طرف روانہ ہوا. مارکیٹ سے اس آقا کے گھر کے بیچ میں راستے میں حضرت عمار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, وہ بیٹھتے تھے ان کی مجلس ہوتی تھی. تو جب یہ وہاں سے گزرا تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے آدمی ان کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے, یہ دیکھنے کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. جب یہ کھڑا ہوا تو اس نے صاحب مجلس حضرت عمار رحمت اللہ علیہ سے ایک اعلان سنا, اور وہ اعلان اس لیے ہو رہا تھا کہ ایک سائل ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور وہ کہتا کہ یا حضرت میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, مجھے آپ چار روپے دے دیجیے, چار درہم دے دیجیے. تو حضرت نے اپنا بیان روک دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو چار درہم نہیں ہے جو میں تم کو دے سکوں, لیکن آپ نے یہ اعلان کیا کہ حاضرین میں سے جو آدمی اس کو چار درہم دے دے میں اس کو چار دعائیں دے دوں گا, یعنی میں اس کے واسطے چار دعائیں کر دوں گا. تو غلام نے یہ اعلان سنا ان کی زبان سے, اس نے سوچا اس سے اچھا موقع کیا آئے گا, بھائی لاؤ میں دیتا ہوں چار درہم اور کیا کہتے ہیں چار دعائیں اپنے آقا کے لیے لے کے جاؤں. چنانچہ وہ فوراً آگے بڑھا تو حضرت میں اس کو یہ چار درہم دے رہا ہوں, تم ہاں دے دو بھائی. اس فقیر کو چار درہم دیے, وہ چار درہم لے کر کے چل دیا اور یہ جا کر کے حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھ گئے. حضرت نے پوچھا بھائی بتاؤ بھائی پہلی دعا کیا کر دوں؟ تو اس غلام نے کہا کہ حضور میں غلام ہوں, دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھ کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے. ہم نے دعا یا اللہ اس کو آزادی عطا فرمائے. تو دوسری دعا بتاؤ. کہا حضرت دوسری دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان چار درہموں کا نعمت بدل عطا فرما دے. دعا فرما دے اللہ اسے چار درہم کا نعمت بدل عطا فرما. تیسری دعا پوچھی تو کہا تیسری دعا یہ کہ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ میرے آقا جو ہے وہ عیاشی میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عیاشی سے توبہ کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ اس کے نیک راہوں پر چلنا نصیب فرما دے. وہ بھی حضرت نے دعا کر. تو چوتھی دعا پوچھی تو فرمایا چوتھی دعا کیا کروں؟ حضرت یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی اور میرے آقا کی بھی اور آپ کی بھی اور سارے اہل مجلس کی مغفرت فرمائے. اب یہ چار دعائیں لے کر کے بجائے مارکیٹ جانے کے یہیں سے واپس وہ اپنے آقا کی طرف چلا اور بڑا ڈرتا ہوا گیا کہ اب معلوم نہیں میرا آقا مجھ پر کتنا برسے گا اور کیا کیا وہ کیا کہتے ہیں مجھے سنائے گا. اس لیے کہ اتنی دیر ہو گئی وہ انتظار کر رہا تھا کہ کر رہا ہوگا کہ کب یہ فروٹ لائے اور ساتھیوں کو میں کھلاؤں اور یہاں معاملہ ہی دوبارہ ہو گیا. بیچارہ ڈرتا ڈرتا گھر کے قریب پہنچا, وہ آقا بے چینی سے گھر کے دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا. اور جب اس نے دور سے دیکھا کہ اب بھی یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے تو اس نے کہا ارے اتنی دیر لگا دی اب بھی خالی ہاتھ آ رہا ہے, کہ حضور پھر ٹھہر جائیے, عجیب و غریب میرے ساتھ معاملہ ہو گیا, میں کیا جانوں. اب بعد میں بے شک جو بھی آپ کو کرنا ہے کریے لیکن پہلے میری بات سن لیجیے. تو آہا تھوڑا غصہ کم ہوا, کیا بات ہے؟ کہ حضور قصہ یہ ہو گیا کہ جب میں آپ کے پاس سے چلا اور مارکیٹ کی طرف رواں رواں ہوا تو راستے میں حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کے نے یہ اعلان فرمایا تھا جو آدمی چار درہم فقیر کو دے دے گا میں چار دعائیں دے دوں گا, تو وہ میں نے چار درہم اس کو دے دیا. ارے جلدی بتا کون کون سی دعائیں کروا کے آیا, جلدی بتا تو نے کون کون سی دعائیں چار درہم کے عوض کروائی ہیں. کہا جی پہلی دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آزادی کی نعمت عطا فرما دے. کہا جا میں اللہ کے راستے میں تجھ کو میں نے آزاد کر دیا. کہا اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا دوسری دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چار درہموں کا نعمت بدل اللہ تعالیٰ عطا کر دے. کہا کہ جا میرے خزانے میں چار ہزار دینار شمار کر لے. وہ گن کر کے لے لے, درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار سونے کا ہوتا ہے, اس کو اشرفی کہتے ہیں. کہ وہ تو میری طرف سے لے لے. تو فرمایا تیسری دعا کیا کی؟ کیا تیسری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ آپ آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. کہا گواہ ہو میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی, آج کے بعد سے میری توبہ جو میں ان گناہوں کے اندر گزاروں جس میں اب تک گزارتا رہا ہوں. اور پھر اندر گیا اور جا کر کے کہا کہ یارو میں نے تو توبہ کر لی شراب نوشی سے, ناچ گانے سے, عیاشی سے, بدماشی سے, اب تم سوچ لو تمہارا کیا, تم کہاں جاتے ہو, میں تو توبہ کر چکا ہوں, اب میں تو تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا, اگر تم میرے یار ہو تو میری طرح تم بھی توبہ کر لو, ورنہ تم اپنا راستہ پکڑو, میں نے راستہ دوسرا, تمہارا راستہ دوسرا, ادھر تو ادھر ہم, جب تم نے توبہ کر لی تو ہم نے بھی توبہ کر لی, سارے دوستوں نے بھی توبہ کر دی, سارے کے سارے توبہ کر کے اللہ کے اولیاء کے سب میں داخل ہو گئے. پھر آقا نے پوچھا کہ اچھا بھائی چوتھی دعا کیا کرائیے؟ چوتھی دعا یہ کرائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی, حضرت عمار کی بھی اور حاضرین مجلس کی بھی, میری بھی مغفرت فرما دے, تاکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے, یہ میرے اختیار کی. اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گیا اور جب رات گزری تو اس نے خواب دیکھا, اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے اور یہ فرمایا کہ اس آقا سے فرمایا کہ جب تو نے وہ کام کری جو تیرے اختیار میں ہے تو کیا ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے اختیار میں ہے؟ ہم نے حضرت عمار کی بھی, ان کے حاضرین مجلس کی بھی, تیرے غلام کی بھی, تیری بھی بخشش کر دی, سب کو ہم نے بخش دیا, دو دفعہ آزاد کر دیا. دل سے دعا جواب اللہ حضرت عمار تو دل سے دعا کر رہے تھے نا, انہوں نے جو چار دن دے دے گا وہ چار دعائیں دوں گا تو دل سے دینی تھی نا, تو ایسے دل ادھر تھی ادھر قبول ہو گئی. یہ ہے کہ اس رات میں جو دعا مانگتا ہے آدمی قبول ضرور ہوتی ہے بھائی, مگر قبولیت کے جو شرائط ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. تو ایک فضیلت تو یہ کہ اس رات کے انسائی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے دعائے قبولیت کا, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کے بعد بھی دعا کریں, عشاء کے بعد بھی دعا کریں, اور سونے سے پہلے بھی دعا کریں, اور پھر آخر شب میں ضرور اٹھیں اور اٹھ کر کے بھی دعا کریں. خاص طور سے جو رات کا آخری حصہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دعا پہ گزارے آئندہ سال میں, اور جو زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس کو اللہ کی یاد میں گزارنے کی, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنے کی, حلال و طیب روزی ملنے کی, اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ملنے کی, اور دوسری پیاری پیاری دعاؤں کے اندر اس کو گزارے. اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یہیں دعا کر لیں کہ یا اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما دیجیے, اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے مجھ کو پناہ دے دی. یہ تو بہت آسان ہے, اس میں حضور کی ساری مانگی ہوئی دعائیں آ گئی, جو آپ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگی وہ بھی آ گئی, جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی وہ بھی آ گئی, سب کچھ آ گیا. اور آپ ہی نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے, جب آپ کی تلقین فرمائی ہوئی تو پھر کیا شبہ ہے اسی قبولیت میں انشاءاللہ, کیونکہ سرکاری طور پہ یہ دعا پاس ہو چکی, بس اب تو مانگو اور اپنے کھاتے میں بھی لکھوا لو. اور دوسری فضیلت اس رات کے اندر یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بہت ہی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں, سب مغفرت فرماتے ہیں. اس کا ذکر بھی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور گھر پر تشریف فرمائے, تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی, تو تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جنت البقیع میں وہاں پہنچی, دیکھو کہ وہاں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کے سب تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ لیکن تمہارا یہ خیال ہے کہ آج میری تمہارے یہاں رات گزارنے کی باری تھی تو تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور مجھے تھوڑا سا خیال تو ایسے ہی ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی مسئلے سے آپ کسی اور اہلیہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں، تو میں نے یہ نہیں ہو سکتا، جب تمہاری باری ہے تو تمہارے پاس ہی رات گزارنا میرا ضروری ہے، لیکن میں یہاں آیا ہوں جنت البقیع میں اس لیے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور عرب کے اندر اس زمانے میں سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں قبیلہ بنو کلب کے پاس تھیں۔ اب ایک بھیڑ کے جسم پر ہی بال کتنے ہوتے ہیں، ایک بکری بکرے کے جسم پر کتنے بے شمار بال ہوتے ہیں، انہیں کون شمار کر سکتا ہے نہ کسی ہو جائے کہ ان کے سینکڑوں بھیڑے ہوں، دمبے ہوں، بکرے ہوں، بکریاں ہوں، اور پھر ان کے اوپر جسم پر بال ہوں، تو حاصل یہ ہے کہ لا تعداد، بے حساب اور بے شمار اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور بخشش فرماتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ لہذا اس رات میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، اور ان تمام مسلمان مردوں اور عورتوں، انسان اور جنات کے لیے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور جو اس وقت موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت پہ قادر ہے، سب کی بخشش پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور سب کو بخش دیں گے تب بھی ان کے خزانے رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایسی ان کی رحمت وسیع ہے۔ اس لیے اس رات میں خوب توجہ اور دھیان کے ساتھ مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ نزهت البساطین میں حضرت فضیل ابن عیاض نے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اسی نزهت البساطین میں حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب واقعہ بھی لکھا ہے۔ بزرگوں کی دو قسمیں ہیں، سمجھ لیں آپ، بعض بزرگ وہ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی اللہ کے نیک و فرما بردار بندے ہوتے ہیں، بچپن بھی ان کا نیکیوں میں گزرتا ہے اور پھر نوجوانی بھی، اور جوانی بھی، بڑھاپا بھی، ایک دو تو یہ ہوتے ہیں، ایسے بزرگوں کو مادرزاد ولی کہتے ہیں، بچپن سے اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، فرما بردار ہیں۔ اور دوسری قسم بزرگوں کی وہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا شروع کا حصہ تو نافرمانی میں گزرا، فسق و فجور میں گزرا، آزادی میں گزرا، عیاشی میں گزرا، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور توبہ کر کے پھر وہ اللہ کے نیک فرما بردار بندے بن گئے اور اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ دوسری قسم یہ ہے، یہ نمبر دو پہ، لیکن ہیں دونوں اللہ کے ولی، دونوں اللہ کے بزرگ ہیں، دونوں اللہ کے نیک بندے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قسم کے بزرگوں میں سے، خود وہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ شروع میں میری زندگی آزادہ نہ تھی، یہاں تک کہ شراب نوشی کی بھی نوبت آ جاتی تھی، اور اسی حالت میں میں نے ایک باندی میں نے خریدی، اور پھر اس سے اللہ پاک نے مجھ کو ایک چاندسی بیٹی عطا فرمائی جو بہت ہی خوبصورت، ہونہار اور بہت ہی پیاری بیٹی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ جب وہ ذرا سمجھدار ہوئی، کھیلنے کودنے لگی، تو وہ اکثر میری گود میں بیٹھ جاتی تھی اور میری داڑھی کھینچا کرتی، اور میں بھی اس سے اپنا دل بڑا بہلاتا تھا، اس سے بڑا میرا دل خوش ہوتا تھا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ کہتے پھر اچانک وہ بیمار ہوئی اور میں نے بہت علاج کرایا، پھر فوت ہو گئی۔ بس اس کا فوت ہونا تھا، دنیا میرے آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیری ہو گئی، ہر وقت بچی کا خیال، ہر وقت بچی کا دھیان، اس کی پیاری پیاری باتیں یاد آئیں، اور یاد آ کر کے میرا دل روئے، بس نہ کھانے کو جی چاہے نہ پینے کو دل چاہے، بس میں بالکل ایسا ہو گیا جیسے دیوانہ ہوتا ہوں، بچی کے غم میں میں بالکل ہی ٹوٹ گیا، بہت ہی مجھے اس کو صدمہ ہوا. ایک دن میں اس بچی کی یاد میں رو رہا تھا اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا میں نے، اور خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور وہ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں جمع ہوا، میں بھی اپنے قبر سے نکلا. اب میں بھی حیران پریشان کہ میرے پاس تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں، اب میرا کیا ہوگا. ابھی میں اسی پریشانی میں تھا کہ اچانک میں نے اپنے پیچھے سے کسی چیز کے تیزی کے ساتھ سڑکنے اور دوڑنے کی آواز سنی. مڑ کے دیکھا تو کالا ناگ جو ہے نا خوفناک شکل میں وہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا. اسے دیکھتے ہی میں بھاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے ڈس لے. اب میں آگے پیچھے ہو اور وہ برابر میرے پیچھا کر رہا ہے، جدھر جاؤں ادھر ہی آ جاتا. یہاں تک کہ میں جناب تیزی سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا، جب اوپر گیا تو دیکھا دوسری طرف جہنم دیکھ رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور قریب تھا کہ میں دوزخ میں گر جاتا تو کہتے ہیں نہیں نہیں تم دوزخ ہی نہیں ہو، ہٹ جاؤ. تو مجھے تھوڑی جان میں جانے، شکر ہے ایک تو تسلی کی بات سنی، اور میں نیچے نکل کے دوڑا تو وہ پھر میرے پیچھے آیا. میں پریشان، راستے میں مجھے ایک بزرگ ملے، میں نے ان سے کہا کہ خدا کے لیے آپ میری مدد کرو، یہ سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے اور کسی طرح میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، آپ اللہ کرے میری مدد کرو، اس سے مجھے بچاؤ. بیٹا میں اتنا کمزور ہوں، نحیف ہوں، بوڑھا ہوں، تم دیکھتے ہو میری ہڈیوں میں تو گودے بھی نہیں، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں. اتنا کہتا ہوں کہ تم سامنے جاؤ، یہ پہاڑی جو نظر آ رہی ہے گول مٹول سی، اس پہاڑ میں اس کے اندر مسلمانوں کی امانت جمائے، جاؤ تمہاری بھی کوئی شاید امانت ہو تمہیں مل جائے تو تمہارے کام آ جائے. اب میں ان کے کہنے کے مطابق وہاں پہ گیا. جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ گول پہاڑ ہے اور اس میں دروازے بنے ہوئے، پردے پڑے ہوئے. جیسے میں وہاں گیا تو فرشتے پہلے سے وہاں موجود ہیں اور انہوں نے ان کے دروازے کھولے تو اچانک اس میں سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں خوبصورت خوبصورت اندر سے نکلے اور پھیل گئے. وہ سب وہ میرے بچے کو بھی وہ اس میں دیکھنے لگے، لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا. پھر اوپر سے انہوں نے دوسری منزل کے دروازے کھولے تو وہاں سے بھی بہت سارے بچے نکلے. اچانک میرے بچے جو ہیں وہ گیلری میں تھے، اس نے مجھے دیکھا کہ ابا تم یہاں کیسے آئے. انہوں نے جلدی سے اپنا ہاتھ نیچے کیا، میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، حالانکہ میں بڑا ہوا چھوٹی. اس کو قدرتی طور پر اللہ نے اس کے ہاتھ میں طاقت دی، اس نے کھینچ لیا، میں اندر چلا گیا اور اس نے ایک ہاتھ سانپ کی طرح کیا، الٹے پاؤں بھاگا. اور پھر جناب وہ ایک خوبصورت کمرے میں لے جا کر کے اس نے مجھے بٹھایا اور جناب میری گود میں بیٹھ گئی. اور پھر اسی طرح باتیں کرنے جیسے دنیا میں میرے سے باتیں کیا کرتی تھی، اور میرا دل بہلا کرتا تھا اور خوشی کے مارے بلیاں اچھلتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ کہ ابا ہم تمہارے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں پہ جب تم دنیا سے آ جاؤ گے تو پھر آخرت میں چلیں گے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں تمہارا. ہم سب جتنے بھی بچے بچیاں ہیں یہ سب وہ ہیں جو نابالغ کی حالت میں دنیا سے فوت ہو گئے، اللہ پاک نے ہم کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ہم اپنے اپنے ماں باپ کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جب آ جائیں گے تو اپنے ماں باپ کے ہم بخشش کروائیں گے انشاءاللہ. پھر اس نے جناب قنشی ایک آیت پڑھ لی کہ علم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا ان تک شاکروا لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائے. تو میں حیران ہوا کہ اتنی سی بچی قرآن شریف پڑھ رہی ہے، میں بچی تم نے قرآن شریف کیسے پڑھ لیا؟ کہ ہم یہاں قرآن شریف بھی پڑھتے. تو جب اس نے یہ کہا کہ ہم قرآن شریف پڑھتے، میں نے اسے پوچھا کہ بیٹیا یہ بتا کہ وہ سانپ کیا تھا؟ کہ ابا وہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، تمہارے گناہ ہیں، جو تم شراب پیتے ہو، عیاشی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو اور طرح طرح کی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، وہ سب سانپ کی شکل اختیار کر گئے. وہ سانپ تمہیں جہنم میں پھینکنا چاہتا تھا، شکر کرو اللہ نے تم کو بچا دیا. تو میں اچھا وہ جو سفید ریش بڑے میاں سفید لباس پہنے ہوئے ملے تھے وہ کون ہے؟ کہ ابا وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، تمہارے نام نیک اعمال ہیں ہی، اس لیے وہ اتنے کمزور ہیں کہ تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے. بس وہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ جناب اچانک میری آگ کھل گئی تو میں اپنے بستر پہ تھا اور شعبان کی 15ویں رات. بس میں نے ایک دم اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوا اور میں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور میں نے اپنے پیشانی زمین پہ رکھ دی کہ اللہ بس اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، جو ہوا سو ہوا، اب معاف فرما دیجئے. آئندہ اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. بس پھر میں نے سچی توبہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی طاعت میں ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے کہیں سے کہیں پہنچا. تو یہ رات تو بڑی مبارک رات ہے, اس لیے یہ رات آنے والی ہمیں پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس سے پہلے ہی اپنے اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. مغفرت کی رات ہے. اس رات میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے منقول نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, اس لیے کوئی خاص عبادت اس رات میں کسی خاص طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. بس مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, مغرب سے عشاء تک مسجد میں گزارنا چاہیں مسجد میں گزار لیں, تلاوت کریں, تسبیح پڑھیں, نفل پڑھیں, عام طریقے سے پڑھیں, توجہ کے ساتھ پڑھیں, دھیان سے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں اور خوب دعائیں کریں, اور عشاء کے بعد اپنے گھر جائیں اور گھر جا کر کے تھوڑا بہت کھا پی کے پھر جتنا ہو سکے انفرادی طور پر الگ الگ اپنی عبادت میں لگیں. یہ جو شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنے کا رواج ہے یہ ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. نفل عبادت گھر میں کرنا افضل ہے بنسبت مسجد کے, اس لیے اپنے گھر میں عبادت کریں چاہے تھوڑی دیر کریں, جب نیند آنے لگے سو جائیں اور ارادہ کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ تہجد میں اٹھیں گے, پھر 3-4 بجے اٹھ جائیں اور پھر خوب تہجد بھی پڑھیں اور خوب صلاۃ التوبہ پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی نیک حاجتیں مانگیں, اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. کبھی کبھار کوئی قبرستان بھی چلا جائے تو حدیث شریف سے ثابت ہے, لیکن ہر دفعہ جانا اور ضرور جانا چاہے کچھ بھی ہو یہ صحیح نہیں, اس سے بچنا چاہیے. اور ایک دن کا روزہ ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے. اس طرح سے یہ رات اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتوں سے مالا مالا دعا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, اللہم لک الحمد لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اہل و عیال, ہمارے اساتذہ, اقابر, مشائخ, احباب, جملہ متعلقین, تمام حاضرین اور حاضرات اور ان کے گھر والوں کے جن لوگوں نے پرچے دیے, ان سب کی مغفرت فرما. یا ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما, عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ شب برات کی برکتوں سے ہم سب کو خوب مالا مال فرما. اس مبارک رات کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں تیاری کرنے اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عبادت کرنے اور دعاؤں کی توفیق عطا فرما. اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ شعبان کی برکات سے مالا مال فرما. یا اللہ رمضان شریف ہم کو عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ خوب نصیب فرما. یا اللہ خوب نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما, اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان فرما. سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما, سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ رشتہ عطا فرما, بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ رشتہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ تمام نیک حاجتیں پوری فرما, ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobailahi.com